الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد باب الصبر قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقال تعالى استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة باب الصبر صبر کا بیان. اس سلسلے میں جو آیات آئیں گی پہلے مصنف ان کو ذکر کریں گے اور پھر احادیث لے کر آئیں گے صبر کے تعلق سے. جو آیات اور احادیث ہیں ان کا بیان. سب سے پہلے جو آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت ہے, اس کی بالکل آخری آیت ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو اور ثابت قدم رہو دشمن کے مقابلے میں. وصابروا ورابطوا اپنی سرحدوں کی حفاظت رکھو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ سے ڈرتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے. اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ہے وہ حکم دیا اصبروا کا, صبر کرو. صبر یصبروا صبرن, اس کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو روکنا. لغت میں اس کے معنی یہ آتے ہیں. اصطلاح شریعت میں صبر کے معنی آتے ہیں خلاف طبیعت امور پر اپنے آپ کو جمانا, نفس کو جمانا. طبیعت نہیں چاہتی ہے ایک چیز کو لیکن حکم ہے شریعت کا, اللہ کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انسان اپنے نفس کو اس پر جمائے. صبر کی تین قسمیں ہیں. ہم لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ صبر ایک ہی طرح کا ہوتا ہے کہ مصیبتیں آئیں تو آدمی جزا و فضا نہ کرے, واویلے نہ مچائے, زیادہ روئے دھوئے نہیں, شکوے شکایت نہ کرے, بس یہی مطلب ہے. حالانکہ صبر کے تین درجے ہیں, یہ کہہ لیجیے تین قسمیں ہیں. صبر کا جو پہلا درجہ ہے وہ صبر علی الطاعات ہے, یعنی طاعات پر صبر کرنا. طاعات کا مطلب اللہ کے احکام پر. اللہ نے جن جن چیزوں کا حکم دے دیا ہے نفس چاہے نہ چاہے, دل چاہے نہ چاہے, مضبوطی کے ساتھ آدمی ان احکام پر عمل کرے اپنی زندگی میں لے کر, یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. تو صبر کی بات سمجھ میں آ گئی. صبر کا پہلا درجہ کیا ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حکم دے دیا ہے آدمی ان چیزوں پر اپنے آپ کو جمع دے, خواہ وہ نفس پر کتنا بھی شاق گزرے اس حکم پر عمل کرنا, کتنی بھی پریشانی ہو رہی ہو, طبیعت کے خلاف ہو, لیکن حکم ہے کرنا ہے. مثال کے طور پر ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ وضو کرو اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاؤ, تو تو ٹھنڈ کے زمانے میں صبح کو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سے بھی یہاں ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو مسجد میں صبح کمی ہو جاتی ہے نمازیوں کی, مصلی کم رہ جاتے ہیں. تو ٹھنڈ کا زمانہ ہے اور یہ ٹھنڈ ایسی ہے کہ بس ہلاک کرنے والی نہیں ہے. آدمی وضو کرے, آج کل تو سارے گھروں میں گرم پانی کا نظام ہے. ہمارے بنگلور جیسے ماحول کے اندر تو ہر گھر کے اندر, چھوٹے سے چھوٹے گھر کے اندر بھی گیزر کا نظام ہے. ایک زمانے میں گیزر نہیں تھا تو بڑی پریشانی ہوتی تھی, بہت سے لوگ گیس آ گیا تو گیس پہ گرم کرتے تھے. جن کے یہاں گیس نہیں تھا وہ باقاعدہ پہلے لکڑی جلاؤ, چولہا جلاؤ, پھر پانی گرم کرو. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد ابھی موجود ہیں حضرت مولانا محمد احمد صاحب, جو دیوبند کے بڑے استاد تھے. اب ذرا حضرت نے تدریس سے سبکدوشی اختیار کر لی ہے, حکیم بھی ہیں وہ. تو اس وقت وہ بتا رہے تھے, ہم ان کے پاس پڑھتے تھے, ہم نے بڑی کتاب پڑھی ان سے ایک ہدایہ. تو اس وقت انہوں نے اپنے گھر میں گیزر لگوایا اور وہاں کی ٹھنڈ جانتے ہیں بہت تیز ہوتی ہے دیوبند اطراف میں, دلی کے اطراف میں. تو ایک دن سبق میں آیا, کہہ رہے تھے بھائی یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے, مجھے اب اس کا ادراک ہوا ہے. کہنے لگے اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ چیز بھی مارکیٹ میں ہے تو سب سے پہلے میں اسی کو لیتا, حالانکہ بہت دنوں سے چل رہی تھی وہ. اللہ والے لوگ ہیں, دنیا سے بے غرض بے نیاز پوری زندگی اسی طریقے سے گزار کے چلے جاتے ہیں. وہ ایک حدیث ہے, سبق المفردون, ہلکے پھلکے لوگ آگے نکل گئے. بعض جگہ اس کی تفسیر میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ذکر کرنے والے, لیکن بعض جگہ اس کا مطلب کیا ہے, ہلکے پھلکے والے, یعنی دنیا کے سامان نہ ان کے پاس زیادہ, نہ فکر کرتے, نہ لینے دینے کی فکر زیادہ, بس اللہ نے ضرورت کی ایک چیز دے دی, اسی میں زندگی گزار کے چلے گئے. یہ ہلکے پھلکے لوگ کیا ہے, آگے نکل گئے, اور آخرت میں ایسے لوگ ہی آگے رہیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے, مجھے معلوم ہوتا تو سب چیزوں سے پہلے یہی لیتا. تو الحمدللہ اب تو یہ ماحول ہے کہ ہر چھوٹے موٹے گھر میں بھی یہ چیز مل جاتی ہے. تو اگر آدمی نہیں اٹھ رہا ہے فجر کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے نفس کا روگ ہے, طبیعت نہیں چاہ رہی ہے. ایسے موقع پر طبیعت کو آمادہ کرنا, اللہ کے حکم پر طبیعت کو لے کر آ جانا, یہ ہے صبر. اور یہ تو یہاں کا مسئلہ ہے, اتنی سردی نہیں, لیکن ان علاقوں میں بھی جہاں پر سردی ہوتی ہے, سردی کی شدت -10, 15, 20, 18 تک وہاں پر سردی ہوتی ہے, وہاں بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور بہت سے ایسے بھی اللہ کے بندے جو اللہ کی راہوں میں نکلے ہوئے ہیں, نہ جنگل دیکھتے ہیں, نہ پہاڑ دیکھتے ہیں, نہ سردی دیکھتے ہیں, نہ گرمی دیکھتے ہیں, اللہ کی محبت ہے. یہ غازی تیرے پرسرار بندے بخشا ہے جنہیں تو نے ذوق خدائی, دونیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا, پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ایسے بھی اللہ کے جیالے حضرات صحابہ تھے, اور پھر اسلام کے اولین زمانے کے اندر آپ کو بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جن کے قدموں کی برکت سے دنیا میں اسلام پھیلا, دین پھیلا, ایمان پھیلا. اور آج بھی دنیا کے اندر اللہ کے لیے, دین کے لیے بہت سے لوگ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, جا رہے ہیں. نہ اپنا گھر ان کو یاد آتا ہے, نہ اپنا مطلب یاد نہ آنے کا مطلب فکر نہیں ہے, اللہ کے لیے اس فکر کو انہوں نے دبا دیا ہے. ایسے نہیں ہے, انسان ہے تو گھر تو یاد آئے گا, لیکن اللہ کے لیے انہوں نے اپنی اس فکر کو, اپنی نجی فکروں کو دبا دیا ہے. مگر وہ لوگ ہیں اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ایسے امور پر جما لینا جن امور کا اللہ نے حکم دیا ہے, اور اس وقت نفس پر وہ شاق گزر رہی ہیں, سخت گزر رہے ہیں وہ احکام, یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. اس کو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں صبر علی الطاعات, اللہ کے احکام پر اپنے آپ کو جما دینا, یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. رمضان کا روزہ آ گیا, تو رمضان میں روزہ رکھنا بہت سے لوگوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے، بالخصوص وہ لوگ جن کو پیاس بہت لگتی ہے. تو ایسے لوگ جب رمضان کا رمضان آ جاتا ہے سامنے، تو بہرحال نفس پر شاک گزرتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے پورا کرنا. کبھی کبھی سحری میں آنکھ نہیں کھلتی ہے، تو بہت سارے احباب بلا سحری کے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں کہ ایسی فضیلت پھر نہیں ملے گی. نفس بہت دھوکہ دیتا ہے، ارے بھائی بلا سحری کے ہے، جان کا خوف ہے، لیکن اللہ والے ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی محبت ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں. اگرچہ یہ چیز نفس پر شاک گزرتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو جمع دیتے ہیں. یہ نفس، یہ کیا صبر علی الطاعات ہے. مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، ایک روپیہ، دو روپیہ، دس روپے بھی کہیں خرچ کرنے کا موقع ہے تو آدمی دس دفعہ سوچتا ہے بھائی دوں نہ دوں، دوں نہ دوں. لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، چالیسواں حصہ آپ کو نکالنا ہے، 2.5% آپ کو نکالنا ہے. کچھ لوگوں کی تو زکوٰۃ کم ہوتی ہے، 10,000, 20,000, 50,000، لیکن اللہ نے کچھ لوگوں کو بڑا مال دیا ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ بھی لاکھوں کے حساب سے نکلتی ہے. تو ایسے لوگ جب زکوٰۃ نکلتے ہیں تو شیطان بڑا بہکاتا ہے، 20 لاکھ روپے, 25 لاکھ روپے نکالنا صاحب. ایک صاحب تھے، ان کی اسی شہر کے رہنے والے، اللہ نے بہت مال دیا، بہت کاروبار پھیلاوا، تو کچھ پریشانی آئی ان کے پاس میں، تو میرے پاس آئے وہ صاحب، بہت پریشانی ہے، اچانک وہاں پیسہ پھنس گیا، وہاں پیسہ پھنس گیا، وہاں ہو گیا. تو میں نے کہا زکوٰۃ وکات بھی ٹھیک نکالتے ہیں، سوال کرنا پڑتا ہے بعض مرتبہ. کہنے لگے زکوٰۃ کا مطلب اللہ کی راہ میں نکالنا نہیں، میں نے ابھی کچھ دن پہلے اپنے پیسوں میں سے ایک مسجد کا وضو خانہ بنوایا. کتنے پیسے لگائے اس میں؟ کہنے لگے اس وضو خانے میں، اس وقت کی بات ہے، 10-12 سال پہلے کی بات ہے، کہنے لگے تقریباً 3 لاکھ روپے میں نے اس پہ لگائے. تو میں نے کہا زکوٰۃ تو آپ کی بہت نکلتی ہے، اور جو آپ نے لگایا ہے وہ زکوٰۃ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی آپ کی، مسجد میں آپ نے لگایا ہے وضو خانے میں. کہنے لگے زکوٰۃ کا مطلب یہی نا، اللہ کی راہ میں لگا دو. میں نے کہا اللہ کی راہ میں ہی نکالنا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا کہاں خرچ کرنا ہے، مسجد میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے. پھر جب ان کی حساب لگایا، ان کا حساب لگایا، تو ہر سال 10 سے 15 لاکھ کے درمیان ان کی زکوٰۃ نکلتی تھی، موٹی موٹا حساب. اور حضرت تقریباً 15 سے 20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں. 15-20 سال سے زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو کتنے ذمے ہو جائیں گے؟ ہر سال کا حساب لگائیں گے کروڑوں روپے. لیکن جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ اس کو نہیں دیکھے گا. 1 کروڑ روپے ذمے میں آ گئے، ارے فلاں پراپرٹی بیچوں گا میں اپنی، فلاں گھر بیچوں گا، لیکن یہ اللہ کا حق ہے، پہلے یہ دوں گا. یہ ہے صبر علی الطاعات، کہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو آدمی اپنے آپ کو اس پر جما لے، یہ صبر کا پہلا درجہ ہے. تو مال خرچ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو انسان مال خرچ کرے گا. صبر علی الطاعات. صبر کا جو دوسرا درجہ ہے وہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. بعض مرتبہ انسان پر یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، گناہ کے موقع اور تقاضے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موقع پر انسان اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، کہ اللہ کا حکم ہے میں یہاں سے بچ جاؤں. بعض مرتبہ بزنس کے اندر ایسا موقع آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو یہ میرا کام بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا. تو وہ دیکھ لے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. تجارت میں تو بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا، کہیں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. اور سچے تاجر کے بارے میں تو بڑی فضیلت ہے، التاجر الصدیق تحت العرش یوم القیامہ، سچا جو تاجر ہوگا وہ قیامت کے دن عرش کے نیچے جگہ ملے گی اس کو. اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں سچے تاجروں کے بارے میں. تو وقتی طور پر شیطان بہکائے گا، ارے بول لو بھائی، سب بولتے ہیں نا چلتا ہے نا، یہاں بھی چلا لو. لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ یہاں پر صبر اختیار کریں گے. یہ ہے صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینا. بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں کہ مثلا نوجوانوں کے سامنے ایسے حالات آتے ہیں کہ ماحول ایسا ہے کہ انسان کو نامحرم سے ملاقات ہے، اس سے بچنا مشکل ہو رہا ہے، بچنا مشکل ہو رہا ہے، تو اپنے نفس پر کنٹرول کرے. الحمدللہ ہمارے پاس بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو ہم سے متعلق ہیں، تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، آئی ٹی کمپنیوں میں، اور اللہ کا فضل ہے وہاں رہتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے بھی، جبکہ وہاں کا ماحول سب حضرات کے سامنے ہے. ہم نے طریقہ بتایا کہ بات کرنا ضروری ہو جائے تو اس طریقے سے بات کیجئے جیسے دو بیزار لوگ بات کرتے ہیں، ان کے دل میں ذرا طمع پیدا نہ ہو، اس طریقے سے بات کیجئے. آپ کتاب ہے یہ، اور یہ ایک اس کا حاشیہ ہوتا، نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو سامنے بات کرنے کی نوبت آئی. جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو نیچے حاشیہ نظر نہیں آتا نا ہم کو، جب نیچے حاشیہ پڑھیں گے اوپر کتاب نہیں پڑھتے ہم، تو اس طریقے سے دیکھے ہم جیسے حاشیہ کو دیکھ رہے ہوں، سامنے ان سے بات ہو رہی ہے. اور اسی کا نام مجاہدہ ہے، اسی کا نام صبر عن المعاصی ہے، اور اسی پر وعدے ہیں. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہوں میں مجاہدے اختیار کرتے ہیں ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے ہیں، راستے کھول دیتے ہیں. ایک بزرگ انتقال ہو گیا، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے آج کل ولایت بازاروں میں بٹ رہی ہے، مسجدوں میں نہیں. مسجدوں میں آدمی کیا گناہ کرے گا؟ مسجد میں آنے کے بعد تو مسلمان پکا مسلمان ہوتا ہے، اور اس بات کو تو ہمارے غیر بھی سمجھتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں نا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کو لے کر مسجدوں کے باہر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں یہاں سے جو نکل لے پکے والے مسلمان ہیں. بازار میں ہمارے اوپر اعتماد نہیں کریں گے، دیگر چیزوں پہ اعتماد نہیں کریں گے، لیکن یہاں پہ مسجد سے نکلنے پکے مسلمان ہیں. اس وقت میں ان کے دم میں، ان کی پھوک میں اللہ نے اثر رکھ دیا ہے اب، تو مسجد میں آدمی کیا گناہ کرے گا؟ لیکن جہاں گناہ کرنے کے مواقع ہیں اور انسان کسی ضرورت سے وہاں جا رہا ہے، وہاں انسان اپنے آپ کو بچا لے. یہ ہے مجاہدہ. اسی کو کہا ان بزرگوں نے کہ آج کل ولایت بازاروں میں تقسیم ہو رہی ہے، کیونکہ وہاں پر مواقع ہیں گناہ مبتلا ہونے کے، اور یہ مجاہدہ کر کے، نفس پہ کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے صبر عن المعاصی. معاصی سے رک جانا، بچ جانا. بعض مرتبہ انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر بھی گناہ کا موقع ہوتا ہے، گھر میں رہ کر بھی گناہ کا ہوتا ہے، بہت سے ہوتے موقع. مثال کے طور پہ بے موقع غصہ کرنا، آدمی بیوی پر بے موقع غصہ بہت کرتا ہے، کمزور سمجھتا ہے نا اس کو، تو بے موقع غصہ اس پہ کرتا ہے. دوسری جگہ غصہ کرے گا تو جواب مل جائے گا، جہاں بیچاری وہ سب برداشت کرتی ہے. بہت زیادہ دکھی ہوئی تو کچن میں چلی جائے گی، دو آنسو بہائے گی، اپنے دوپٹے سے پوچھ لے گی اتنا. وہ یہ بھی نہیں کچھ چاہتی ہے کہ اپنے ماں باپ سے یہ کہیں کچھ کہے، جو تربیت یافتہ بچے ہوتی ہیں وہ نہیں کہتی، شوہر کی بات کو کڑوی کسیلی کو یوں برداشت کر لیتی ہے. اور کس بات پر؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ غصہ ہو جاتا ہے. یہ بے جا غصہ ہے جو حرام ہے. کیا ہے یہ؟ حرام ہے. جب بے جا غصے کا موقع آئے انسان اپنے آپ کو بچا لے، غصہ نہ کرے. والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پجانے والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کو جو معاف کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو پسند فرماتے ہیں. تو گھر میں بھی موقع ہوتا ہے گناہ کا، تو وہاں بھی اپنے آپ کو انسان گناہ سے بچا لے. یہ ہے صبر علی المعاصی. صبر کا تیسرا درجہ ہے صبر علی المصائب، یعنی مصیبتیں آ جائیں، تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے، اس وقت انسان جزا فضا نہ کرے. شکوے شکایت نہ کرے، تحمل کرے، برداشت کرے، ضبط کرے، یہ ہے مصیبتوں پر صبر کرنا. کیا ہے یہ؟ مصیبتوں پر صبر کرنا، یہ صبر کا تیسرا درجہ ہے. بہرحال یہ تینوں چیزیں صبر میں شامل ہیں، اور ان تینوں صبر کا حکم ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی آیا ہے کہ صبر پر یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ صبر، اس صبر سے مراد تینوں قسم کا صبر ہے. اور پہلا درجہ میں نے بتایا اللہ کے احکام پر جمنا، دوسرا درجہ معاصی سے اپنا آپ کو روکنا، تیسرا درجہ مصائب جب آ جائیں تو مخلوق سے شکوے شکایت نہ کرنا، اللہ سے کہنا، اللہ سے فریاد کرنا، اللہ کے سامنے رونا، اس پر مدد آتی ہے اللہ پاک کی. تو اللہ پاک نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، تینوں قسم کا صبر اس میں. وصابروا، صابروا بھی صبر سے ہے، لیکن ایک خاص قسم کا صبر مراد ہے جو میدان جنگ میں اختیار کیا جاتا ہے. انسان جب میدان جنگ میں ہو اور سامنے سے لڑنے والے لوگ زبردست حملہ کر رہے ہوں، اور پہلے تو آپ جانتے جو لڑائی ہوتی تھی تلواروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے، تیروں سے، کہ ایک چیز بھی اگر جسم میں لگتی تھی تو جسم کو کاٹ کر نکل جاتی تھی اور خون نکلتا تھا بے تحاشا. تو خون کے فوارے چھوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں انسان کو، گردنیں کٹتی ہوئی دیکھتی ہیں، سر دھڑ سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، خونم خان ہیں، اور سامنے سے بے تحاشا تیر، تلوار اور بھالوں کی بارش. ایسے موقع پر اچھے اچھے شیروں کے بھی پاؤں کھڑ جاتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا کہ اصبروا وصابروا، جب تمہارا مقابلہ ہو رہا ہو دشمن سے تو اس وقت ثابت قدم رہو. وصابروا، اور اس کی بڑی فضیلت ہے اس ثابت قدم رہنے کی، اور ایسے موقع پر پیٹ پھیر کر بھاگنے کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، وعید ہے اس کے اوپر جب مقابلہ ہو. ہاں اگر کوئی آدمی پیچھے اس لیے جا رہا ہے کہ دوبارہ تیاری کر کے حملہ کروں گا تو اس کی تو اجازت ہے، لیکن ڈر کر جو آدمی بھاگتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. حکم یہ ہے کہ جب تمہارا مقابلہ ہو جائے، اذا لقیتم فثبتوا، دشمن سے لڑائی کی اور ملاقات کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. لا تتمنوا لقاء العدو، یہ حکم ہے کہ بھائی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے اگر ہمارا مقابلہ ہو جائے تو ہم بتائیں گے، کاش کے مقابلہ ہو، تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے. جیسے کہ جنگ بدر میں بہت سے لوگ شامل نہ ہو سکے تو ان کی اب تمنا تھی بس کسی طریقے سے اب سامنا ہو تو ہم بھی اپنی بہادری دکھائیں گے، بتائیں گے ہم کتنے بہادر ہیں اور ہم سے کیا آتا ہے، ہمارے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے. تو کہا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ کرو، لیکن ہاں جب موقع آ جائے، مٹ بھیڑ ہو جائے، تو اب قرآن نے حکم دیا اذا لقیتم فثبتوا، جب تمہاری ملاقات ہو جائے تو اب ثابت قدم رہو، اب پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. قرآن کا حکم یہ ہے صابرو، جب جنگ ہو رہی ہو تمہاری تو اس وقت تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، یہ صبر ہے. ورابطو، اور سرحدوں کی حفاظت رکھو، یہ بھی خاص حکم ہے اور اس کی بڑی فضیلتیں ہیں کہ وہ آنکھ جو اللہ کے لیے جاگتی ہے سرحدوں کی حفاظت میں یا اللہ کی عبادت میں، تو اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو، اسی میں کامیابی ہے. اور پھر دوسری آیت لے کر آئے ہیں مصنف، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ پاک نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، بہت سارا نہیں کچھ، والجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال، مال کم کر کے، والانفس، جانوں کو لے کر، جان کم کر کے، والثمرات، پھل لے کر، وبشر الصابرین, جو لوگ ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں ان کو بشارت دے دیجئے آپ. اللہ پاک نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے, اور پھر آزمائش کے طریقے بتائے اللہ نے. پہلا طریقہ بشئ من الخوف, ہم خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے. یہ خوف کس کا خوف؟ دشمن کا خوف. کبھی کبھی یہ خوف اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ انسان بس ہر انہونی چیز سے ڈرتا ہے, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے. بہت سے حضرات کہتے ہیں ابھی رات کو سوتا ہوں اور ڈر لگتا ہے, ایسے لگتا ہے کوئی میرے سر پہ آ کر بیٹھ گیا, سینے پہ آ کر بیٹھ گیا. تب آتا ہے زور سے, میں بھگانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آیت الکرسی پڑھتا ہوں, لیکن یہ ڈر جاتا ہی نہیں ہے. پھر جب یہ ڈر ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے وہ عاملوں کے پاس جاتا ہے, اور عاملوں کے پاس جا کر رہتا صاحب ایسے ایسے اوہو بہت بڑا والا جن تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے, سمرقند سے آیا ہے جن, سکندر نام ہے اس کا, ایسے نہیں جائے گا یہ, بہت اس کے پیچھے پاپڑ پھیلنے پڑیں گے, 50,000 پہلے رکھ دو یہاں پہ, دیکھو بھگانا تو باہر نہیں, یہ ایسا ہے آپ کی جان لے سکتا, کچھ بھی کر سکتا ہے, جو سینے پہ بیٹھ گیا تو کچھ بھی کر دے گا اب تمہارا. اب وہ مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ, ٹھیک ہے جی کچھ کم کر لو, کتنا کم کرے گا, 50,000 جب پہلے ہی بول لی تو کتنا کم کرے گا. حالانکہ یہ کیا ہے, یہ جو خوف ہے یہ اللہ کی طرف سے اس پر مسلط ہے. اور یہ جو حالات آتے ہیں نا, خوف کے حالات, مصیبتیں, پریشانیاں, مال کا کم ہو جانا, خاندان میں سے کسی کا چلا جانا, باغوں کے پھلوں کا ختم ہو جانا, یہ جو حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں, ایک دکان پہلے ہم کو اتنے لاکھ روپے مہینے دیا کرتی تھی, آج 80% بزنس چلا گیا, کرایہ نکالنا مشکل ہو رہا ہے, یہ جو سب حالات ہیں کس کی طرف سے ہیں؟ یہ حالات اللہ کی طرف سے ہیں. اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, اس لیے انسان ان حالات میں پہلی دفعے اول وہلہ میں جو رجوع کرے وہ اللہ کی طرف کرے, کامیابی ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. اچھا یہ جو حالات اور مصیبتیں آتی ہیں, یاد رکھنے کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ کبھی تو آزمائش ہوتی ہیں اور کبھی آزمائش نہیں سزا ہوتی ہے کسی گناہ کی. حالات, مصیبتیں, پریشانیاں جو آ رہی ہیں کبھی کیا ہوتی ہیں, یہ آزمائش ہوتی ہیں, اور کبھی کیا ہے, سزا ہوتی ہیں کسی گناہ کی. سزا, کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ پاک سزا دیتے ہیں. اب خوف بھی طاری ہے اس پہ, مال بھی کم ہو رہا ہے, باغات ہیں تو باغات کے پھل بھی جا رہے ہیں, خاندان میں سے بھی لوگ رخصت ہوتے چلے جا رہے ہیں, اپنا عزیز قریب وہ بھی رخصت ہو رہا ہے, تو یہ نقصانات چاروں طرف نظر آتے ہیں. تو یا تو آزمائش یا سزا. اچھا پہچان کیا ہے کہ یہ آزمائش ہے سزا ہے؟ آزمائش مقبول بندوں کو دی جاتی ہے, جو اللہ کے مقبول ہوتے نیک ہوتے ہیں وہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں. پہچان کیا ہے کہ یہ آزمائش ہے سزا ہے, وہ بھی سنو. حالات میں اگر اللہ کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے تو سمجھ جاؤ آزمائش ہے. مصیبتوں میں انسان مصیبتوں میں مبتلا ہے لیکن اپنے اللہ سے شاکی نہیں ہے, وہ اللہ کی طرف اور رجوع کر رہا ہے. نمازوں میں اضافہ کر دیا, تلاوت میں اضافہ کر دیا, دعا میں اضافہ کر دیا, صدقات میں اضافہ کر دیا, رو رہا ہے, اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے. تو کیا ہے, یہ آزمائش ہے. اللہ کے بندوں پر جب حالات آتے ہیں آپ یہ چیزیں دیکھیں گے, یہ چیزیں دیکھیں گے. ایک مرتبہ میں ایک شیخ کے پاس تھا, مجھے ان سے نقشبندی سلسلے میں بھی اجازت حاصل ہے. بڑے شیخ تھے, انتقال ہو گیا, حضرت قاری منیر صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو اللہ کے نام میں بھی لذت آتی ہے, مجھے انہوں نے ہی سکھایا کیسا مزہ آتا ہے. تو ان پر کچھ سخت قسم کے حالات تھے, تو میں اس وقت ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا حضرت بڑی مایوسی ہو رہی ہے اور تکلیف ہو رہی ہے آپ کے ان حالات کو دیکھ کر, کہ آپ کے اپنے بھی اب پرائے ہو رہے ہیں اور طرح طرح کی باتیں باہر. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب یہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے, یہ رجوع اللہ کا وقت ہے, اس سے کہا انہوں نے. اور کہا ایک بات یاد رکھنا, عام لوگوں پر حالات زیادہ تر گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن جو اہل ذکر اہل اللہ ہوتے ہیں ان پر حالات اوراد و وظائف کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی آتے ہیں. ان کا ایک معمول ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس میں اگر آگے پیچھے ہونے لگے تو اللہ پاک کو یہ بات پسند نہیں آتی، حالات ڈال لیں گے تاکہ آؤ رجوع کرو. پھر جو حالات میں وہ رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف، دل ٹوٹتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں، تو پہلے سے زیادہ اور اونچے مقام پر پہنچ جاتے ہیں یہ حضرات. آپ دیکھو گے اللہ والوں کی تاریخ، جو اتنا بڑا اللہ والا اس کو ایسے ہی حالات سے سابقہ پڑا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کون نہ واقف ہوگا، 1000 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، ہزاروں ہزاروں علماء کے اس شیخ اور مرشد. اللہ نے ان سے ایسا کام لیا جو ہزاروں علماء بھی نہیں کر سکتے، جو اکیلوں سے اللہ نے ان سے کام لیا ہے. مجدد وقت تھے وہ، حکیم الامت تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ساتھ بھی ایسی حالات پیش آئے. حضرت صبح کو واکنگ کے لیے جایا کرتے تھے فجر سے پہلے ہی، تو ایک بنیا اپنی دکان سے کھڑا ہو کر کہتا ہے، مولوی صاحب تم روز فجر سے پہلے جاتے ہو، اب مت جاؤ، تمہارے تو قتل کے بھی مشورے ہو رہے ہیں. حالانکہ حضرت کی ہی بستی تھی وہ تھانہ بھون. حضرت نے کہا میرا جو معمول ہے وہ تو چھوڑ لے گا نہیں. رہی بات موت کی، تو موت اللہ نے جہاں لکھ دی ہے میرا یقین ہے وہیں آئے گی. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ واکنگ جاتے وقت آئے تو یہیں آئے گی، اللہ کیسے نہ کیسے نکالے گا. اور اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میری خانقاہ میں رہتے ہوئے آئے تو وہیں آئے گی، اس سے میں ڈرتا نہیں. تو ان حضرات کا یقین بھی بہت اعلیٰ ہوتا ہے اللہ کے اوپر. تو حالات اور مصائب انسان کے اوپر آتے ہیں، تو یہ کبھی آزمائش ہوتے ہیں اور کبھی یہ سزا ہے. میں نے علامت کیا بتائی، اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے تو کیا ہے؟ آزمائش. اور اگر رجوع اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ سے دل ہٹ رہا ہے، نمازوں سے دور جا رہا ہے، ذکر سے دور جا رہا ہے، اچھی مجلسوں سے بھاگ رہا ہے انسان، تو یہ سزا ہے کسی گناہ کی. دونوں قسم کے حالات سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے کثرت استغفار. کیا ہے؟ کثرت استغفار. جب بھی آدمی حالات میں مبتلا ہو، چاہے وہ حالات آزمائش کے ہوں، چاہے وہ حالات سزا کے طور پر آ رہے ہوں، انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، اوپر سے نیچے تک غور کرے، کہاں کمی ہے، کہاں کوتاہی ہے، کہاں فالٹ ہے، غور کرے، اور اللہ سے کہے اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر دو. اللہ پاک نکال دیتے ہیں حالات کو، حالات سے نکال دیتے ہیں اللہ پاک. تو اللہ نے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، والجوع، بھوک دے کر، اس سے مراد قحط بھی ہو سکتا ہے، قحط سالی وغیرہ، ونقش من الاموال، مالوں کو کم کر کے، والانفس، اور جانوں کو کم کر کے، والثمرات، انفس سے مراد بہادرات نے بیماری بھی لی، بیماریاں دے کر، والثمرات، ثمرات سے مراد اولاد کو لے کر، اولی پھلی ہوتا ہے یا باغات ہیں اس کے پھل ہیں، ان کو لے کر ان کو کم کر کے، وبشر الصابرین، ان حالات میں جو صبر کرنے والے ہیں، اے پیغمبر آپ ان کو بشارت دے دیجئے، وبشر الصابرین، آپ ان کو بشارت دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ، وہ صبر کرنے والے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. کوئی بھی مصیبت و پریشانی آئے تو پہلے یہی پڑھنا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس میں ہمارے عقیدے کی حفاظت اور تصحیح بھی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دیکھو جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. تو لہذا اگر کچھ پریشانی بھی آ گئی ہیں تو کس سے کہنا؟ اللہ ہی سے کہنا، شکوے شکایت نہیں کرنا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کامل توبہ، کامل ہدایت، کامل عافیت نصیب فرمائیے، ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اللہ اللہ، ہر قسم کے گناہوں سے، برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے، خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائیے، آپ کی سنتوں پر زندہ رکھیے اور آپ ہی کی سنتوں پر موت بھی عطا فرمائیے، جب موت آئے تو خاتمہ بالخیر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔